لله سبحانه وسلام على عباده الذين استقاموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کو اس کے اندر جذبات رکھے, اس کے اندر خواہشات رکھی, اس کے اندر ڈیزائرز رکھی. انسان کے اندر کچھ مادے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ولیت کر دیے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کا بادشاہ اس کا قرض ہے اور وہی اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کا قلب سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے, اگر وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. ایک اور قوت اللہ رب العزت نے رکھی غصے کی, غضب کی, اور اس کا کام یہ ہے کہ جو ایسی نقصان دہ چیزیں جو کہ اس کو ڈیویٹ کریں, نقصان دیں, اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اس غضب کی قوت کو یوز کر کے اس سے دور ہو. یہ اس کا نارمل یوز ہے. لیکن کئی بار اگر اس کا یوز نہ سیکھے انسان تو پھر اس کا مس یوز کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے نفس رکھا, وہ خواہشات کی جگہ ہے, ڈیزائرز کی جگہ ہے. انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. جو انسان کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے یہ کرنے کو, وہ خواہش کہاں سے انسان کے اندر آ گئی؟ وہ اس کے اندر جو نفس ہے اللہ رب العزت نے رکھا, وہ اس کے اندر خواہشات کو پیدا کر رہا ہے. اب خواہشات اللہ رب العزت کے قریب کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں, دور کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں. جب دور کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نفس بگڑا ہوا نفس ہے, جس کو قرآن نفس ہمارا کہتا ہے. اور جب وہ خواہشات اللہ کے قریب کرنے کی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا, اس ایفرٹ کا نام, اس تگزا کا نام, اس کوشش کا نام وہ تزکیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض عین قرآن میں قرار دیا کہ قد افلح من تزکا, کہ وہ کامیاب ہوگا جو کہ تزکیہ کرے, جو کہ اپنا نفس کو پاک کرے. ہدایت تو ہر ایک کے اندر ہے, خواہشات تو ہر ایک کے اندر, لیکن خواہشات اچھی ہو جائیں, اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو جائیں. اللہ سے دور کرنے والی خواہشات انسان کے اندر ختم ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, یہ کوشش ہے ساری تزکیے کی. اور تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے, وہ ہم نے پچھلی سیٹنگ میں ڈسکس کیا. اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں, ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا اللہ کی یاد, ذکر اللہ. احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان کے قلب کو زم لگ جاتا ہے, میل لگ جاتا ہے, اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. اچھا, انسان کے اندر خواہشات ہیں تو زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے, उसकी जैसे डिजायर होती है वैसा नहीं होता, उसके जैसे एम्स होते हैं वैसा नहीं होता कि वो एम उसको अचीव कर देता है। और कई बार बहुत चीजें उसे हासिल होती हैं वो उससे चली जाती है, वो भी उसकी डिजायर के अगेंस्ट ही। उसकी डिजायर है कि मेरे पास हर अच्छी चीज मेरे पास रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। इस सारी चीज का इंसान की जब ख्वाहिश टूटती है तो वो कुछ अल्फाज से उसको एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर कहता है कि मेरा दिल टूट गया है, मैं गमजदा हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे अंदर एक कश्मकश है, एक दबदबा है, एक खौफ है, मुख्तलिफ नामों से उस फीलिंग का इजहार कर रहा होता है कि जब उसके साथ ये वाक्य होता है। अब दुनिया जो बनाई, जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, तो एक नॉर्मल फिनोमेना कैसा होगा? जो भी मैंने आयत पढ़ी कुरान की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाजमी करार दिया कि ये होगा, लाजमी। वला नब्लुवन्नकुम, इसमें दो ताकीदें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा की कि लाम भी ताकीद का है, ये अरबी का ग्रामर के असूल है, और जो नून तशदीद है लनब्लुवन्ना, ये भी लजूम का है कि लाजमी ऐसा होगा, मस्त। और क्या होगा कि हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत? बिशई मिन अल-खौफ, कि तुम चाहोगे कि मैं अमन के साथ हूं, सुकून के साथ रहूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में खौफ आएंगे। वल-जू, तुम चाहोगे मैं आसाइश आराम के साथ रहूं, जो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डिमांड्स रखी हैं मेरे जिस्म की वो पूरी होती रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा, कभी भूख तुम पे आ जाएगी। वनफ्स मिन अल-अमवाल, और माल के अंदर एक फितरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत हर इंसान के अंदर रखी है, वो जब बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह है, लेकिन रहती है इंसान के अंदर, उसी माल की मोहब्बत को के जरिए वो अल्लाह को पा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो माल की मोहब्बत है इसमें भी अल्लाह ताला आजमाएंगे नुकसान के जरिए। तब इंसानी डिजायर का माल रहे और बढ़े, लेकिन होगा नहीं बल्कि कई बार नुकसान होगा। तो जरूरी करार दिया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा इसके नुकसान से। वल अनफुस, इंसानों से इंसान को मोहब्बत होती है, रिश्तेदारियां हैं, दोस्त हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं नुकसान दूंगा, तुम्हारे अपने नफ्स में भी, तुम्हारी सेहत खराब होगी और दूसरे लोगों की भी नुकसान तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो अपने प्यारों के वस्तमारात, और फिर फलों के जरिए कि जो तुम्हारी प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हारी जितने भी तुम पसंद करते हो या तुम्हारी जिंदगी के जो आसाइश के सामान हैं, सारे उसके अंदर शामिल हैं, तो उन सब में नुकसान होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूरी करार देंगे, पहले तो जरूरी करार दी कि वाला नब्लुवन्ना, तो मैं जरूर जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, और फिर आगे आखिर में इसको क्लोज किया, बशर अस-साबिरीन, खुशखबरी सुनाने और सबर करने वाले। अब जब दिल टूटता है, जब परेशान इंसान होता है, इन चीजों की वजह से इनमें कुछ भी हो सकता है, और कई चीजें भी इकट्ठी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक एक करके आए, बल्कि कई बार होता है कई चीजें इकट्ठी इंसान पर मुसल्लत हो जाती हैं, जो भी सूरत हो अब करे क्या इंसान। अब यही हमारे दीन की खूबसूरती है कि जिंदगी के हर पहलू को खोला। अब ये चीज होगी, मैं परेशान में क्या करूं, अगर मैं अपनी अकल से काम लूं तो मैं मुख्तलिफ तरीके सोचूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दे दी कि नहीं, यहां पे पहले इस पूरी मैकेनिज्म को समझो, वो क्या रहा है तुम्हारे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो आगे भी बात करता हूं कि ये सारा होता क्यों है ऐसा, इसको समझो, और फिर इस जज्बे को, इस गम को, इस परेशानी को हदूद के अंदर रखो। वो हदूद क्या है कि ये करने वाली रात मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, उसी की तरफ लौटना। रिएक्शन ये भी हो सकता है कि इंसान असबाब की तरफ दौड़े, मिसाल के तौर पे किसी और पे कि फलां ने जादू कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये भी रिएक्शन, लेकिन ये यही रिएक्शन वो खतरनाक रिएक्शन है जो अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इंसान गम में मुब्तला हो जाता है, क्यों ऐसा हो गया, اور نہ جانے کیا کیا کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں انسان کے منہ سے کہ مجھ سے میرے ساتھ کیوں ہوا. تو یہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ کا نام پسند ہے, یہ حدود کراس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حدود کے اندر آؤں. میں تمہیں بتاتا ہوں حدود کیا ہے جو آگے ہم ڈیفائن کریں گے. ان حدود کے اندر اپنے آپ کو کلوز کر لینا, محدود کر لینا, ڈسپلن کر لینا, کس کو کہتے ہیں صبر ہے. جو اللہ نے کہا بشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو محدود رکھو اس شریعت کے دائرے کے اندر. اگر تم اس کو کراس کرو گے تو تم صبر کرنے والے نہیں, نہ شکرے میں تمہیں شمار تمہارا ہو جائے. تو یہ قوت جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے, اسے صبر کہتے ہیں. صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ غم کے جذبات کو قابو کرنا, بلکہ صبر کہتے ہیں کسی بھی جذبے کو قابو کرنا, کسی بھی جذبے کو. مثلا ایک جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, یعنی ساری ڈیزائر میری پوری ہو رہی ہے, اب وہاں کا صبر کہ میں اللہ کا حکم نہ توڑوں, سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے, میں کوئی بڑا بول نہ بولوں, کوئی تکبرانہ بول نہ بولوں, کوئی میں نمازوں کا چھوڑنا یا مال زکوٰۃ نہ ادا کرنا, روزے نہ رکھنا, غریبوں کا حق نہ ادا کرنا, دوسروں کے حقوق پامال کرنا, یہ سارا کچھ شریعت کو پامال کرنا ہے, اور یہ صبر کے اگینسٹ ہے. اگر میرے سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھ رہا ہوں, اللہ کے احکام کے اندر رکھ رہا ہوں, تو یہ اس حال کا صبر. تو اس وقت بھی میرے اندر جذبات تھے کہ میں اللہ کو حکم توڑ دوں, کیونکہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو تب انسان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. جو فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم العلا, کہ میں بڑا رب ہوں, وہ اس کی اچھے حالات کا ریکشن تھا. اس میں کبھی تو غم نہیں آیا, ہر چیز اسے ملی ہوئی ہے, بادشاہت اسے ملی ہوئی ہے, اس کو وہ ریٹ کر رہا تھا کہ یہ میں بڑا ہوں, اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میں خدا ہوں. تو اپنے ان جذبات کو بھی جو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈسپلن کرنا, ایک حدوں کے اندر رکھنا, محدود رکھنا, اس کو بھی صبر کرنا چاہیے. تو اپنے جذبات کو قابو کرنے کا نام صبر ہے. صبر صرف غم پہ نہیں ہوتا, صبر خوشیوں میں بھی ہوتا ہے, اور صبر اطاعت پہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل, حال جیسا بھی ہو لیکن میرا صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, مجھے نیند آ رہی, میرا نہیں دل کر رہا کھول, لیکن میں اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں, اپنے لحاف کو اتارتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے سردی کے اندر وضو کرتا ہوں, اب سب تکلیف سے کام ہے. یہ تکلیف میں اپنے پر خود لاگو کر رہا ہوں اختیاری طور پہ, اختیاری طور پہ تکلیف لاگو کر رہا ہوں, اور میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. ان جذبات کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم مجھے کرنا ہے, تو یہ بھی صبر کرنا. ان شارٹ یہ کہ صبر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جذبات کو شریعت کے اندر رکھا جاتا ہے, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, قوت درکار, اور ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے اس کا, اور اسی طرح خوشی میں اس کا خواہشات ڈیزائرز ہوتی ہیں. اسی طرح جس طرح اطاعت کے بارے میں کہا کہ کئی بار دل نہیں کر رہا ہوتا اور گناہ کا دل کر رہا ہوتا ہے, جو بھی جذبہ ہو میں نے بس اس کو کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہاں تک چھوڑ دی ہے, جب میری سوچ یہ آتی ہے تو یہ میں صبر کر رہا ہوں, اور اس میں دل ٹوٹتا ہے. اچھا, صبر کی اطاعت یہ چیز منسلک ہے, اس میں دل ٹوٹے گا, جس کو ہم کہتے ہیں دل ٹوٹنا, وہ منسلک ہوتا ہے صبر سے. وہ خوشی ہو یا غمی, خوشی میں اپنے آپ کو گناہ سے روکنا, اس میں بھی دل ٹوٹے گا, غم آیا اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا, نیکی کر رہا ہے اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, مال خرچ کرنے کو نہیں دل کر رہا, انسان خرچ کر رہا ہے اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, گناہ سے بچ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن بچ رہا ہے, اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے. سب میں کامن چیز کیا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے. اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل ٹوٹے. یہ جو آج اور کل بات کرنی ہے اس کی اہم نقطہ ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, انسان کی ساری ایفرٹ اس پہ ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, مجھے آسائشیں ملیں, جسم کی راحتیں ملیں, میرا جو دل چاہے میں کروں, دل کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے. دل نہ ٹوٹنا پڑے, مجھے کوئی غم نہ برداشت کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ٹوٹے, اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو حدیث در ہے نگاہ آئینہ ساز میں, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹنا ہے, ٹوٹا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں دل نہ ٹوٹے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹوٹے. کیوں؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے جگہ میں رہوں. اللہ تعالیٰ انسان سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ جڑتا کب ہے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے. یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ نہیں میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, میری خواہش ہر پوری ہونی چاہیے. اس غلط فہمی کو دور کریں. اور وہ دل ٹوٹنا یہ نہیں کہ دور غم پہنچائے اپنے آپ کو, نہیں, آخرت کی زندگی گزارے, لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے. جب شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود کرے تو تکلیف سہنی پڑے گی ایک تھوڑی بہت. بے شک وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جائے, کچھ نہ کچھ اس سے ایفرٹس کرنی پڑے گی. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دل کا توڑنا ہے وہ اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. اختیاری کیا مطلب؟ کہ جب میں اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہوں, اور وہ اس میں وہ دونوں چیزیں ہیں جب میں شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. میرے پاس پتہ ہے کچھ, میرا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو, مجھے پتہ ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا میرے, تو یہ ساروں میں اپنے آپ کو جب میں کھینچ کے لے کے آتا ہوں تو یہ اختیاری طور پر دل توڑ رہا ہوں. اور اسی طرح جب میرا دل کرتا ہے کہ نگاہوں کو غلط استعمال کروں, میرا دل کرتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں, میرا دل کرتا ہے کہ مال پہ قبضہ کر لوں دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, وہاں اپنے آپ کو میں کھینچتا ہوں, نہیں, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر محدود کر رہا ہوں, تو یہ بھی اختیاری طور پہ اپنا دل توڑ رہا ہوں. یہ اختیاری ہے, میں جا کے کر رہا ہوں, مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا. اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس چیز کی, وہ ہے غیر اختیاری, جہاں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, اللہ رب العزت زبردستی میرے پر فعال مسلط کر دیتا. اور اس کی بات یہاں پہ دو کہ ضرور ایسا زندگی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر حال مسلط کریں گے, تمہارا کوئی اختیار نہیں وہاں چلتا ہوگا, کوئی آپشن نہیں تمہارے پاس ہوگی, اور وہاں پہ حالات سے تم مجبور ہو کے تمہارا دل ٹوٹے گا, تم پریشان ہو جاؤ گے, غم زدہ ہو جاؤ گے. تو زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, کہ اختیاری چیزیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اختیاری طور پہ ایسے کام کرے کہ جس میں ایفرٹ لگے, اس کا ڈیزائر پامال ہو یا دل ٹوٹے. اور غیر اختیاری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ حالات مسلط کر دیتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیزائر پامال ہوتی ہے, پریشان ہوتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور وجہ اس کی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بسنا چاہتے ہیں دل کے اندر. اب یہاں سے یہ بات بھی علماء اور بزرگوں نے نکالی کہ اگر اختیاری طور پہ انسان مجاہدہ کرتا رہے, مجاہدہ جہد سے نکلا ہے کوشش کرنا, اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل ٹوٹنا, اس کے دوسرے لفظ میں مجاہدہ کرنا کہا جا سکتا ہے, تو یہ جو اختیاری طور پہ یہ اپنے اوپر تکلیف کو مسلط کرتا ہے نیکی کر کے یا گناہ سے بچ کر, تو جو وہاں اپنا دل زیادہ توڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کو بچا لیتے ہیں, غیر اختیاری دل ٹوٹے. یہ نقطہ نہ سمجھنے کا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا کہ غموں, پریشانیوں, مصیبتوں کی آنے کی بڑی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں. بڑی وجہ کیوں؟ انسان بچتا ہے نیکیوں سے, گناہوں کو کرتا ہے اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے. نیکی کر کیوں نہیں کی, نماز کیوں نہیں پڑھی, یا زکات کیوں نہیں ادا کی, محبت میں مان کے, نیند کی محبت میں فجر نہیں پڑی, تو اب وہاں بچا اپنی نفس کی آرام دینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کمپنسیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں غیر اختیاری طور پہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو یہ دل تو بنا ہے ٹوٹنے کے لیے. اب انسان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ اس طرف سے اختیاری طور پر اللہ کی مان کے اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے شریعت کے دائرے میں اندر آ کے اس کو حاصل کرے اس چیز کو, یا پھر ان مسائل کا سامنا کرے گا جہاں وہ گلدلائے گا, جہاں غیر اختیاری طور پہ اس کے اوپر مسلط ہو. یہ اہم نقطہ ہے کہ اس چیز سے نہ گھبرائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہم زندگی میں بہت کام کر جاتے ہیں جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جو ہمارے سامنے مقصد پڑا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ رات کو جب تمہیں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تو تم نیند نہیں تم پہ آنے والی آتی ہے, تو پھر ایگزام دینا ہے, میرا ایم بہت ہائی ہے, میں کیسے وہ حاصل کروں گا اگر محنت نہیں کروں گا. کیونکہ ایم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کئی بار ایم کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے انسان ایفرٹ کرتا ہے. دنیا کے کتنے شعبے ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ایفرٹس کی جا رہی ہیں دن رات ایک, کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایم بہت ہائی ہے تو ان ایمس کو اچیو کرنا. تو جب اللہ رب العزت کو اچیو کرنا ہو تو تب انسان ایفرٹ سے پیچھے ہٹے. اور یہ ایفرٹس ہی کو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ایک کشمکش اور غم اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, ایک ایفرٹ ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا بلند ہونے کی روحانی بلندی کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہے, ایک قوت درکار ہے, ایک طاقت درکار ہے, وہی ہمارے اندر فیل ہو رہی ہوگی. اگر میں غم کے اندر اللہ کی تقدیر پہ راضی رہوں, آگے تفصیلات ذکر کرنی ہے, تو اگر میں راضی رہوں اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھوں تو یہ جو غم ہے یہ قوت بن جائے گا روحانی ترقی اللہ کی طرف. کیونکہ ہر بلندی کی طرف جانے کے لیے قوت درکار ہے. جو بھی چیز بلند ہوتی ہے گیس گریوٹی سے قوت درکار ہے, تو روحانی بلندی کے لیے یہ قوت درکار ہے. وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری, یہ انڈرسٹوڈ بات. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو مختلف اندازوں میں سمجھا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے اپنے راستے کھولتا چلا جاؤں. یہ مجاہدہ کیا ہے, یہ کوشش کیا ہے, یہی مجاہدہ ہے کہ جب انسان کو اپنی ولز کے اگینسٹ پر کام کرنا پڑ جاتا ہے, وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو, وہ اللہ کے احکام ہو یا اللہ کے یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ ہو, دونوں طرف جب وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر رہتا ہے تو وہی مجاہدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مجاہدہ کرے گا, والذین جاہدوا فینا, نیت کیا ہوگی کہ میں نے بلندی حاصل کرنی ہے, اللہ کا قرب پانا ہے, تو اللہ نے لنہدینہم, پھر وہی دو سے کہ ضرور ضرور ہم ہدایت دے دیں گے, راستے کھولتے چلے جائیں گے اس وقت تک آئیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے, دنیا وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہے, زندگی اور دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, انسان اللہ کی تخلیق ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. بہت ساری چیزیں انسان کو ان غیر اختیاری طور پر پریشان کرتی ہیں. کیونکہ زیادہ بڑا جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے, جو بات کرنی ہے, وہ یہ کہ جو غم و مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, وہ ہوتی کیا ہے, انہیں ہینڈل کیسے کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بڑی جو وجوہات ہیں, اگر ہم اپنی زندگیوں میں ارد گرد دیکھیں کیا ہوتی ہیں, کیوں انسان غموں میں چلا جاتا ہے, تو عام طور پہ وہ ناکامی ہے. وہ کیا ناکامی, کہ میں نے ایک گول سیٹ کیا, میں نے اچیو کرنا ہے, وہ بزنس میں ہو, وہ ایگزامس میں ہو, جاب میں ہو, وہ شادیوں میں ہو, جو بھی ہو, وہ ایک گول میں نے جب سیٹ کیا کہ میں نے اچیو کرنا ہے, میں نے ایفرٹس کی وہ کامیاب نہیں, وہ میں گولس نہیں اچیو کر سکا, تو جس کو میں کہتا ہوں میں ناکام ہو گیا, اور اس ناکامی کی وجہ سے میرے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے. اور وہ میں نے بتایا وہ کیوں ہوتا ہے, کہ وہ ڈیزائرز کے اگینسٹ کام ہو, میری خواہش کے خلاف ہو, میں چاہتا تھا کرنا وہ نہیں ہوا, میں غم زدہ ہو کے بیٹھ جاتا. پھر انسان کو بہت ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, لاسز ہو جاتے ہیں, فائنینشیل لاسز ہو جاتے ہیں, انسانوں کے نقصان, ڈیتھس ہو جاتی ہیں, قریبی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, پیرنٹس کی, بچوں کی, یہ سارا انسان کو گاؤں میں لے جاتا ہے. شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, وائف کی ڈیتھ ہو گئی, ہمیں اس کی اسٹوریز بکھری ہوئی. پھر کئی بار انسان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے, بہت بڑا اس لحاظ سے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ اس کی معافی مجھے نہیں ملے گی, وہ اس میں انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, وہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ میں اب کیا کروں, اور وہ بتا بھی نہیں سکتا کسی کو کہ وہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر میں, وہ نہیں بتاتا, اور نہیں بتاتا وہ اندر اندر گھلتا رہتا ہے, گھلتا رہتا ہے, گھلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ انسان اس مشکل میں چلا جاتا ہے. پھر ایک اور بڑی وجہ یہ کہ جب انسان دوسروں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں کا ایٹماسفیئر, کوئی باس اس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, کلیگز اس کو کوئی ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اسے فیل ہو رہا ہے کہ میری ریکولنگ ہو رہی ہے, گھر کے اندر رشتے داروں میں, ساس بہو میں, میاں بیوی میں نہیں بن رہی, لڑائی جھگڑے, اب جی ساری اس کو ٹینس رکھا ہوا ہے, اس کو پریشان رکھا ہوا ہے, تو دوسرے لوگ بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں ساتھ کی پریشانیوں کا, غموں کا. پھر کئی بار انسان کو بیماری لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, غم میں چلا جاتا ہے, اور کئی بار بیماری کیوریبل ہوتی ہے, کئی بار نہیں ہوتی, پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں, تو پیدائشی طور پہ ایسا ہے کسی کو کوئی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, اب وہ شخص کیسے زندگی میں لڑے گا, کیسے اوپر اٹھے, کیسے اس غم سے نکلے, کیا وہ سمجھے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں, اور اس غم کو لے کے بیٹھ جائے, اس دکھ کو لے کے بیٹھ جائے, یا اس کو شریعت نے کوئی گائیڈنس دی ہے کہ وہ کیا کرے. پھر ایک اور جو بڑی وجہ اس دور میں بن گئی, وہ یہ جو سبقت لے جانے کی کمپٹیشن ہے, جو انسان نے خود کریٹ کر لی, وہ کوئی اللہ کی طرف سے اس نے نہیں, وہ خود اس نے کریٹ کیے, اس میں سب کچھ ہے, لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے کہ میرے پاس ہاں یہ ہے, لیکن اس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, وہ کسی کوئی بھی چیز ہو, اس کے پاس اولاد زیادہ ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں, اس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں, جو بھی چیز ہے, اس نے خود یہ سوچ اپنے اوپر حاوی کر دی کہ اس کے پاس زیادہ ہے, میرے پاس نہیں, اور یہ اسے مستقل اندر چھپ رہی ہے بات, یہ ایک وجہ. اسی طرح ایک کامن وجہ جو یگسٹرز میں دیکھی گئی وہ یہ کہ جب وہ شادی نہیں ہوتی, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں, وہ انہیں ایک ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزارتی ہے. یہ ساری باتیں جو لسٹ کی اس لیے کہ میں ان مین ہیڈنگس کے انڈر بات کرنی ہے, کیونکہ اسی کے اندر ہر بندہ الجھا ہوا ہے کہ کیوں الجھا ہوا ہے انسان اور کیسے اس سے ملتی, اور ان ساری وجوہات کے پیچھے جو انسان کا باطن ہے, جو اصلی انسان, جو انسان کے اندر چھپا ہوا انسان ہے, وہ جب بگڑتا ہے تو وہ انسان کو ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے غموں میں. کہ جب انسان کے اندر ہرس کی بیماری لگ جاتی ہے, ہرس کیا کہ اسے سیٹسفیکشن ہوتی نہیں, اس کو ایک لاکھ دو, دو لاکھ دو, تین لاکھ دو, کہتے نہیں چار ہونا چاہیے, چار نہیں پانچ ہونا چاہیے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پیٹ کبھی مٹی بھرے گی, اسے ایک دن کا سونے کا دو, وہ کہتے ہیں دوسرا ہونا چاہیے, یہ ہرس کی بیماری لگ جاتی ہے, یہ انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے. اسی طرح انسان کی اگر شہوت آؤٹ آف کنٹرول ہو تو وہ سکون نہیں دینے دیتی, اس کی وجہ سے پریشانی, غصہ جس کے متعلق پچھلی بار بات ہوئی, وہ انسان کو غم زدہ رکھتا ہے, سیٹسفیکشن ہوتی نہیں, ہر وقت دوسرے پہ غصہ, ہر وقت دوسرے پہ غصہ, ہر وقت دوسرے پہ غصہ. اور ایک بڑی چیز حسد, وہ بھی روحانی بیماری, پھر اس کی وجہ سے دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس نے اتنا پا لیا تو مجھے کیوں نہیں ملا, تو اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کھینچ دوں, اس یہ حسد کی بیماری. اسی طرح اور روحانی بیماری، یہ روحانی بیماریاں جو ہیں، جو انسان کا جب قلب بیمار ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں کہا، قرآن کہتا ہے کہ قلوب مرض، ان کے دل بیمار ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کے ایک بیمار انسان بن جاتا ہے. اور وہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر بس ہر وقت یہ غم لاحق ہوتا ہے. اور جب وہ ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی علاج ہو جاتا ہے، کس طرح؟ جیسا حدیث پاک میں کہا کہ ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اس کا علاج ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر قرآن نے کہا کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کی یاد اور ذکر میں دلوں کا سکون. وہ جو غم ان وجوہات پہ تھے، وہ جب دھلتے ہیں تو پھر انسان کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے نے یہاں تک کہا کہ اگر ان سلاطین کو، بادشاہوں کو ہمارے دل کے سکون کا پتہ چل جائے تو یہ اس پہ بھی ہم سے لڑنے آئے کہ ہمیں بھی یہ سکون ہو. ایسا سکون ملتا، وہ سکون ہم نے کبھی فیل کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں کمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یاد کا نہیں ہے، ذکر کا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کے کثرت سے ذکر کرو. اور ذکرا کثیرا نفاق کی منافقوں کی نشانی ذکر کی، تذبذب میں رہتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر خلیلا، نفاق کی نشانی. تو جب تک وہ کثیر ذکر نہیں آئے گا، وہ چیزیں نہیں دل سے دھلیں گی، اور وہ حقیقی سکون جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے کہ آؤ میری طرف، میں وہ سکون دیتا ہوں، وہ نہیں ملتا. اچھا، یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس دل کے ٹوٹنے، کیونکہ پہلا اسٹیپ ہے، اگلے اسٹیپ کو نہیں دیکھتے کہ اس دل کے ٹوٹنے کے پیچھے پڑتے کہ دوسری طرف محبوب حقیقی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بات. یہ قدم رکھیں گے، دروازہ کھلے گا تو وہ سامنے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، یہ دل ٹوٹے گا تو اللہ رب العزت کی رات اس میں آئے. انسان پہلا اسٹیپ لے جیسے سامنے میں ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں، یہ تو تکلیف ہوگی، تکلیف کے بعد راحت کیا ملے گی؟ وہ جس کی تلاش تم پوری دنیا میں باہر کر رہے ہو، وہ تمہارے اندر ہے، وہ تب تمہیں ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح ملے گا. یہ دھوکے سے نکلے انسان، ساری عمر انسان اسے دھوکے میں پڑا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، وہ باہر کی دنیا میں سکون تلاش کرتا رہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زندگی کو سمجھے اور اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے سے اس سکون کو حاصل کرے، اور زندگی کی عیب کو سمجھے. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہمیں کوئی اللہ کا ڈر مائنڈ دے دیتے، کوئی پاگلوں کی کردار میں کھڑا کر دیتے، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل مندوں کی لائن میں رکھا، اس کی فہرست میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارپ ذہن دیے، اس کو صحیح یوز کر کے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب سمجھ آ جائے دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی کا تصور سامنے کیا ہو، بہت اہم تصور ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ انسان بغور کرے تو یہ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف جاری ہے. یہ سفر کب شروع ہوا؟ میری پیدائش سے شروع ہوا. یہ سفر کب ختم ہوگا؟ میری موت کے بعد. سفر کے بعد یا تو انسان منزل کو گین کرتا ہے یا پھر بھٹک جاتا ہے اگر اسے راستہ نہ ملے. تو اس دنیا کے سفر کو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ سفر کیا اور کیوں ہے. جیسے قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ یہ بات فرما دی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا کہ واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا زندگی تمہارے پاس ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ سامنے بات رکھی، جس میں پہاڑوں کا، زمین کا اور آسمان کا خصوصاً اللہ نے ذکر کیا ان کی وسعت اور ان کی حیبت کی وجہ سے، کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے، اگر آنا چاہتا ہے تو یہ ایک امانت اس کو اٹھاؤ۔ تو کیا ہوا؟ فأبینا، انہوں نے انکار کر دی، وہ اشفقنا، وہ ڈر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ڈیسیژن میں ایک ناکامی بھی سامنے ہوتی ہے۔ جب میں کوئی ڈیسیژن ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یا میں ناکام ہو۔ انہوں نے ناکامی کے تصور کو اتنا بڑا جانا کہ اگر لیٹس سپوز ہم اللہ کو پانے میں ناکام ہو گئے، اس امانت کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ سے دوری، یہ تو نہیں برداشت کی جا سکتی۔ لیکن اللہ نے کہا وہ حمل ہے انسان، انسان نے اس کو اٹھایا، کہ دوسرا پوزیٹو ریسپیکٹ بھی تو ہے کہ اللہ کے قریب بھی تو ہو سکتا ہوں۔ تو جب انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو، کہ ہاں میں اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھوانے کے لیے پھر ایک جگہ بنائی جس کو یہ دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہماری پیدائش سے موت تک ہے، یہ اس امانت کو اٹھانے کی ایک جگہ ہے۔ تو یہ بات پہلی ٹاک میں بڑی وضاحت سے کی تھی کہ اس سفر کے اندر ہمارا جسم ایک سواری کی طرح ہے، روح اس پہ سوار ہے، اور یہ سواری اور سوار مل کے سفر کو طے کرتا ہے، اور علم وہ راستہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد، ذکر اللہ ہے یا تزکیہ نفس ہے، وہ قوت ہے جو کہ راستے کو چلاتی ہے۔ اگر مجھے راستے کا پتہ ہو، سواری ہو، سوار ہو، سب کچھ ہو، مجھے قوت ہی نہیں ہے، مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی اللہ کے کہے پہ کرنے کی، اللہ کی منع کی چیزوں سے رکنے کی، تو میرا علم میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے وہاں منزل ہے، یہ راستہ ہے، میں جا ہی نہیں سکتا، مجھے کیا فائدہ اس چیز کا؟ اصل مقصود تو منزل کو پانا ہے۔ یہ تزکیہ نفس وہ قوت دیتا ہے کہ جب انسان منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ امپورٹنس اور سگنیفیکینس ہے۔ علم اور ذکر دو چیزیں ہیں اللہ کو پانے کی، صرف علم نہیں، علم ایک چیز ہے۔ قرآن کا علم حاصل کر لیا، حدیث کا حاصل کر لیا، ہر چیز میرے پاس ہے، مجھے ہمت ہی نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ میرا اخلاق برا، میری نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی، اور عبادات مجھ سے ہونے نہیں، معاملات میرے خراب ہیں، اس علم حاصل کرنے کا مجھے کیا نفع ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل مانگیں گے، کیا کر کے کیا ہے؟ وہ علم کو عمل میں ڈائیورٹ کرنا، کنورٹ کرنا، یہ تزکیہ نفس۔ تو یہ زندگی سمجھیں کہ ایک پیسج ہے، ایک سفر ہے، جس میں انسان سفر کو طے کر رہا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سوچنے کی ہے کہ جب میں کسی سفر میں نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا چیز سوال ہوتی؟ صرف ایک چیز سوال ہوتی ہے کہ منزل تک کب پہنچوں۔ میں اسلام آباد کا سفر شروع کر دیا، اب میں کوشش ہے جلدی پہنچوں، ہر وہ چیز جو مجھے لیٹ کرے گی میں اسے اپنا دشمن کر ڈالوں۔ بارش شروع ہوگی تو میری ہوگی کہ بارش کیوں شروع ہوگی، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ فوگ ہوگی، میں پوچھ سکتا ہوں فوگ کیوں ہوگی، اس کو مطلب کسی طرح ختم ہو، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ کوئی ہرڈل آ گئی، میں سوچوں میں جلدی پہنچنا ہے، اس ہرڈل کو دور کروں۔ گاڑی خراب ہوگی تو سوچوں میں اس کو جلدی صحیح کروں، میں پہنچتا ہوں۔ میرے ذہن پہ صرف ایک ہی سوال ہوتی ہے کہ میں نے منزل پہنچ گیا، اور میری ساری پلاننگ، میری ساری ایفرٹ اس پہ ساری لگی ہوتی ہے۔ راستے میں بہت خوبصورت جگہ نہیں، لیٹ ہو جائیں گے پہنچ کر۔ زندگی کے سفر اللہ کی طرف۔ اب جس طرح سفر کے اندر انسان دائیں بائیں زیادہ انوالو نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سفر کے اندر دائیں بائیں بہت ساری چیزیں ہیں، سب کیوں اس میں انوالو ہوتا؟ ہر چیز کو وہ ساتھ لے لے کہ جو اسے اللہ کی طرف، اور ہر چیز کو اگنور کرے کہ جو اسے روک دے گی اللہ کی طرف۔ اگر وہ اس کے ذہن پہ یہ چیز حاوی نہیں تو وہ زندگی کو بھی سمجھے گی، ابھی زندگی کے سفر کو، اپنی ڈیسٹینیشن کو اس کے ذہن پہ ابھی اس کو کلیئر نہیں ہے، وہ اس زندگی کو صحیح سمجھ نہیں رہا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بہت مختصر اور لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں نے بہت جلدی اس سفر کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک ایک سیکنڈ کی ہوتی ہے, وہ الجھے بھی نہیں کسی سے, ہائی پہ فوکسڈ ہوں. اور اس کو دوسری طرف سمجھنے کے لیے ایک گرہ کا سفر سکتے, کیونکہ اللہ نے کہیں امانت اٹھا لی ہے دنیا کے. اب ایگزامینیشن روم میں ہم سارے اسکولنگ سسٹم سے گزرے ہیں, ہمیں سب ایگزامینیشن روم میں ماحول کیا ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے اور ہر بندے کو بس ایک فکر ہے کہ میں نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ پر بیسٹ اور میکسیمم آنسرز کرنا. پیاس لگ رہی ہے وہ اگنور کرے گا, گرمی ہے وہ اگنور کرے گا, کوئی ادھر ادھر شور ہو رہا ہے اگنور کرے گا. اس کو صرف ایک دنوں اور سوال ہے کہ میں نے بیسٹ آنسرز کرنا اور جلدی کرنا. تو زندگی بھی ایسے ہی ہے, اس میں یہ جو دن رات ہو رہا ہے یہی زندگی ہے, زندگی علیحدہ چیز نہیں, یہ جو ہم بیٹھے یہی زندگی ہے. اپنے کل کو دیکھیں اٹھا کے, تین چار چار سال جو گزرتے وہ زندگی تھی. انسان بچپن میں کہتا ہے کہ شادی شادی میں کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جب ریٹائرمنٹ, ریٹائرمنٹ کے بعد پیچھے دیکھتے زندگی گزرتی. زندگی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر سب کچھ کرنے کا نام ہے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ابھی کرنے کا کام ہے, یہ کل کرنے کا کام نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے ایم میں, ہو کیا رہے ہیں, لیکن یہ وہ ہوگا جس کو پتا ہوگا. نبی جو آتے ہیں جتنے, وہ یہی چیز سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ہے کیا زندگی. یہ بات نہیں ہو رہی کہ ارد گرد کچھ نہیں ہوگا, ارد گرد سو چیزیں ہوں گی, وہ اچھی بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی. یہ تو انسان نے اس کو اپنے آپ کو ٹیم کرنا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے کہ میں نے کیسے ان کے اندر سے گزرنا ہے. ڈرائیور, اچھا ڈرائیور یا ڈرائیور اس کو نہیں کہتے کہ جو ایکسلیٹر دبا دے, گیئر لگا دے اور گاڑی چلا دے, وہ تو بچہ بھی کر لے گا. اچھا ڈرائیور اس کو کہتے ہیں کہ جو کنٹرول ڈرائیونگ کرتا ہے. تو زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے, وہ تو گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ڈسپلن زندگی بنا رہے. یہ جو ارد گرد کی اٹریکشن ہیں یا ڈسٹریکشن ہیں, یہ ان سب سے درمیان سے نکلتے ہوئے پہنچ گئے اپنی منزل کی طرف. جو الجھے گا ان اٹریکشن میں یا ڈسٹریکشن میں, ڈسٹریکشن ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غم اور پریشانی ہم نے مسلط کی ہے, وہ ڈسٹریکشن ہیں سارے, وہ ہمیں ہٹا رہی ہیں راستے سے. میں سارا دن غم زدہ رہوں کہ میرے باس نے مجھ کو کہہ دیا, اس سے مجھے کیا نفع حاصل, میں نے ویسٹ کر دیا پورے کا پورا دن جس کو میں لگا سکتا تھا اللہ سے پڑھنے. یہ دن بھی مہینوں اور سالوں ویسٹ ہوتے ہیں. تو اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے میری لائف میں, تو وہ اس کو وہی اہمیت دے گا. اگر اس کو ایم اپنی لائف کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا, اپنی ایم آبجیکٹیو کا نہیں پتا, تو اس میں الجھا رہے گا, کبھی اس پہ الجھ گیا, کبھی اس پہ الجھ گیا, تو اس کی کبھی سٹوری ختم نہیں ہوتی. بس جوان ہوتے ہیں اس کی رہا سٹوری ہوگی, شادی ہو جائے گی سٹوری ڈفرینٹ ہو جائے گی, اب میں اس میں الجھا ہوں, میں اس میں الجھا ہوں, وہ تو چلتے رہیں گے, مسئلے کبھی ختم ہوتے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے, جس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, وہ کبھی شکوے نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیا چیزیں کرتا ہے, اس کو بس سمیٹتا ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے سوچ میں. جو میں آپ کے واقعات ذکر کروں گا کہ انبیاء کی سوچ, صحابہ کی سوچ, ہماری سوچوں میں ڈفرنس دیکھیں, فرق کیا ہے اور یہی فرق ہوگا. اس بالکل انہیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے, اور وہ کہاں سے پتہ چلا, انبیاء علیہ السلام کے سوچ یہی بتانے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو یہ اس کو ایک ایگزام سمجھنا چاہیے یا اس کو ایک سفر سمجھنا چاہیے زندگی کو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ ایگزام ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا, کیوں, نبتلیہ, میں اسے آزمانا چاہتا ہوں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, میں نے سنتا دیکھتا بنا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, میں نے اسے راستہ دکھا دیا, پایا دکھا دیا, میں اپنے تک آنے کا, بس کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. کتنا مختصر اور جامع پیغام. تو زندگی کو پہلی چیز, یہ جنرل باتیں میں کر رہا ہوں کہ یہ سب پہ اپلائی ہوتی ہے, جتنے مسلک رکھے ان سب کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے. جس کو زندگی کا مقصد پتا ہے کہ کیا میں نے کہاں جانا ہے, وہ ان کو اثر تو ہوتا ہے, انسان انسان ہے, لیکن وہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیتا. مال ایک چیز میرا معاون تھی اللہ تک پہنچنے کے لیے, وہ ہر چیز کو اس پہ دیکھتا ہے کہ مال معاون ہے میرے جسم کو پالنے کے لیے, ضرورت ہے مجھے اس کی, وہ چھن گئی لٹس ہو کسی طرح, گم ہو گئی, چوری ہو گئی, کچھ ہو گئی, تو حاوی کر لے گا اپنے اوپر. ایم تھا میں نے وہاں تک پہنچنا تھا, نہیں ایم تو میرا کچھ اور تھا. وہ مال ٹھیک ہے میری جسم کو پالنے کے لیے ایک چیز تھی, لیکن سب کچھ تو نہیں تھا. ملٹیپل اور بھی ایسے اور مال آنے ایفرٹ کرو, یعنی کہ وہ غم تو ہوگا لیکن لمیٹڈ ہوگا, دائرے کے اندر ہوگا. اس کو اپنی منزل کا پتہ ہے میں نے وہاں جانا ہے, اس کے اوپر کوئی شخص حاوی ہو گیا. بہت جب زندگی میں کوئی بیوی کا شوہر یا شوہر کی بیوی یا جو بھی کہہ لیں, تو کیا اس میں ہونے کی زندگی ضائع کر لے گا؟ وہ اس کو سلجھائے گا, وہ اپنے مقصد کو دیکھے گا, اس کو کسی کا کرے گا سال اس پال, ابھی تو نہیں کر لے گا کہ اس کی زندگی کا وہ غم بن جائے, وہ کچھ کر ہی نہ سکے, نیند اس کی ختم ہو جائے اور سر پکڑ کے یہاں پر بیٹھا رہے, نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی, اللہ سے تعلق بھی ختم ہو گیا, قرآن پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا, مطلب کہ اس نے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا. اس کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہم زندگی کو سمجھ, اور تب ہمیں وقت کی قدر کا پتہ چلے کہ وقت جو ضیاع کیا جاتا ہے, کہ وقت بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے وقت گزر نہیں رہا. اللہ والوں کا وقت, انہیں وقت ملتا نہیں, انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے, سارے اللہ کے قرب کے راستے ہو گئے اور انہیں وقت مل ہی نہیں رہا ہوتا. وہ اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ وقت کہاں سے نکالا, علم حاصل کرنا ہے, دوسروں کو بات پہنچانی ہے, غم گساری کرنی ہے, تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی, مطلب کہ اتنے لمبے لسٹ ہیں اور وقت تھوڑا سا ہے 24 آورز, انہیں وقت ملتا نہیں. اور یہاں پہ کئی بار کہہ دیا وقت گزر نہیں رہا, وقت گزارنے کے لیے یہ کام کیے جا رہا ہے, اس نے سمجھا نہیں کہ کیا ہے, لیکن جس کی ڈیسٹینیشن ہے ہی نہیں, اسے پتا ہی نہیں, تو اس کا وقت نہیں گزرے گا. جس کی ڈیسٹینیشن ہوگی وہ تو ہر وقت اس پہ لگا ہوگا, اس کے اینڈ آبجیکٹو واضح ہوں گے, وہ تو ہر وقت اس پہ لگا ہوگا. اور جب لمٹ بھی نہ ہوئے, اللہ کی قرب کی کوئی لمٹ نہیں ہے, انبیاء بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قرب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, اس لیے انہیں لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. جب ایم ایسا ہو, یا تو کوئی ایسا ایم ہو کہ میں نے اچیو کر دیا بات کر, جب ایم ایسا ہو جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو, تو اس پہ کب فارغ ہو سکتا ہے انسان؟ اگلی چیز جو آج جنرل کرنی ہے وہ یہ کہ زندگی کے تصور ایک اہم چیز, دوسری جو اہم چیز جس سے بہت سارے انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, وہ ہے تقدیر کا کنسرن. تقدیر کیا چیز ہے؟ یہ لمبا ٹاپک ہے, لیکن کچھ پہلو اس کے واضح کر دیتا ہوں. تقدیر کیا, اگر قرآن و حدیث کے مجموعے کو دیکھا جائے تو کچھ باتیں اس میں سامنے آتی ہیں. ایک چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دنیا کے اندر ہونا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا ہے, اس چیز واضح طور پہ کہ یہ. دوسری جو چیز جو تقدیر میں ان احادیث اور قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بعض چیزوں میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے اور بعض میں وہ مجبور ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کام کرے. اور تیسری چیز ان احادیث اور قرآن سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ تین نچوڑ ہیں, یہ اس کا کنکلوژن ہے ان ساری قرآن و حدیث کی باتوں میں تقدیر کے حوالے سے. اب اس کو مختصر طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا, تو یہاں یہ کنفیوژن عام طور پر پیدا ہوتی ہے، جب سب کچھ لکھ دیا تو پھر جب ہونا ہی ہوا ہے تو میرا رول کیا ہے، میرا رول اس میں کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بات کہ پہلے سے لکھ دیا، یہ اس کا تعلق اس سے نہیں، یہ علم سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھے کہ جس طرح میں نے، ایک انسان نے ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ یہ پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے اور یہ فیوچر ہے. ٹائم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے ایکچولی. یہ میں نے کیوں ڈیوائڈ کیا اور کیوں اسے کیٹیگرائز کیا، یہ میری کمی اور میری لمیٹیشن ہے. کیوں؟ کہ میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو میں گزار چکا ہوتا ہوں، اسے میں کہتا ہوں یہ پاسٹ ماضی ہے. ایک وقت ہوتا ہے جو میں گزار رہا ہوتا ہوں، اس میں کہتا ہوں پریزنٹ ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جو میں گزاروں گا، اسے میں کہہ دیتا ہوں یہ فیوچر. ایکچولی ٹائم سارا ایک تھا، لیکن یہ میں نے اپنی لمیٹیشن، اپنی مجبوری اور اپنی کمی کی وجہ سے، انسانی کمی کی وجہ سے اس کو ڈیوائڈ کر دیا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر. یہ بات غور سے سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ جیسے ایک چیز ہو، میری ویژن کا ہے سامنے ایک منظر ہو، لیکن میری ویژن ایک کیپچر کرتی ہے ایک چیز کو، حالانکہ چیزیں میرے رائٹ پہ بھی ہوں گی، چیزیں میرے لیفٹ پہ بھی ہوں گی، لیکن اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو ایک خاص فیلڈ میری ویژن میں آ رہی ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا رائٹ نہیں میں کچھ نہیں ہے، لیفٹ پہ کچھ نہیں ہے، لیکن میری ویژن میں نہیں ہے. اسی طرح وقت سارا پھیلا ہوا ہے، میں اپنی کمی کی وجہ سے جس چیز میں ہوں اس کو میں پریزنٹ کہہ دیتا ہوں، جس چیز میں نہیں ہوں وہ میرے پاسٹ یا فیوچر. اب یہ انسانی کمزوری ہے کیونکہ میں ٹائم اینڈ اسپیس آکوپائی کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس کمی سے پاک ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس نہیں آکوپائی کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیت ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں لمیٹڈ نہیں ہے، نہ کوئی وہ مکان ہے، وہ اسپیس ہے جہاں انہوں نے آکوپائی کیا، نہ وہ ٹائم کے اندر کوئی لمیٹڈ ہے. تو ان کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے، سارا ٹائم کہ واضح ہے ان کے لیے، بالکل ایسے جیسے میرے پریزنٹ یا پاسٹ والے ہیں. کسی نے کہا جی کل کیا ہوا تھا، پاسٹ والے میں وہ بتا دے کہ یہ ہوا تھا. تو جس طرح میں اپنے پاسٹ کو بتا سکتا ہوں، اللہ رب العزت پورے ٹائم فریم کو بتا سکتے ہیں کیا ہوگا. جس طرح یہ چیز میں مانتا ہوں کہ اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں اپنے رائٹ پہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو وہ ادھر کا بھی پتہ ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر میرے اپنے پریزنٹ کا پتہ ہے اور پاسٹ کا پتہ ہے، اللہ کو میرے فیوچر کا بھی پتہ ہے. ایک مشکل بات نہیں سمجھنا، بس تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب اپنے ذہن میں سوچتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ فیوچر کا کیسے پتہ ہو سکتا. نہیں پتہ ہو سکتا ہے، جس جو لمیٹیشن سے پاک ہے اسے پتہ ہے. تو اللہ کو جب فیوچر کا پتہ تھا یہ پورا اینڈ تک، اللہ رب العزت نے اس کو پہلے سے لکھ دیا کہ یہ ہوگا. یہ علم ہے اللہ رب العزت کا. اب اس لکھنے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہو گیا کہ میں وہی کروں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اسٹوڈنٹس ہوں، میں ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹس آئیں میرے پاس، میں ایک سال انہیں پڑھاؤں، ایک سال کے بعد میں ایک کاغذ دوں گا، اس پہ میں لکھوں نام کہ یہ والا اسٹوڈنٹ پاس ہوگا، یہ والا اسٹوڈنٹ فیل ہوگا. ریزلٹ ہے بالکل ویسا ہی ہوگا. اسٹوڈنٹ آ جائے میرے پاس کہ ٹیچر آپ نے کیوں لکھا تھا، یہ اس لکھنے کی وجہ سے فیل ہو. یہ تو کوئی آنسر، وہ لکھنے میرے لکھنے کی وجہ سے فیل ہو. میں نے تو لکھا تھا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، جو میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے، میں نے اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ لکھ دیا تھا کہ یہ شخص پاس ہوگا، یہ شخص فیل ہوگا، کیونکہ یہ ایفرٹ کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ صحیح لائن پہ، یہ صحیح لائن پہ نہیں ہے. تو جس طرح میں پریڈکٹ کچھ نہ کچھ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کر سکتا ہوں، تو اللہ رب العزت پریڈکٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ 100% لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا. اور جب ہو تو ہونے کے وقت وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا تھا تو میں نے یہ کیا. کہ جو انسان کے اندر سوال پیدا ہو جاتا نا کہ جب لکھا ہوا ہے تو میں تو مجبور ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پہ لکھا ہے, جو لکھا ہے اپنے علم کی بیسس پہ لکھا ہے. اس سے کوئی انسان مجبور نہیں ہو جاتا کہ ویسا ہی کرے. کرتا ویسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا علم قطعی ہے, 100% ہے, شیور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پہ لکھ دیا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں, ڈیسائڈیڈ ہے. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہی کرے گا. اب وہ کر اپنی مرضی سے لائے, اس لیے جزا و سزا ہے. اگر وہ مجبور ہو تو پھر سزا کیسی؟ اسے 100% اختیار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس لیے اس کو جزا سزا دی جاتی ہے. لکھا پہلے کیوں گیا ہے؟ وہ اس کے علم کی بیسس پہ, اللہ کے علم کی بیسس پہ لکھا گیا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. پہلا کانسیپٹ تقدیر کا. دوسرا کانسیپٹ, وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کن چیزوں پہ مختار ہے, اس کی بل چلتی ہے, اور کچھ پہ نہیں چلتی. کچھ چیزوں پہ چلتی ہے, کچھ پہ نہیں چلتی. سمجھنے کے لیے اس کی مثال کیا ہے کہ جو ایگزامینیشن روم ہے, کیونکہ ایگزامینیشن نے زندگی کو تشبیہ دی, تو ایگزامینیشن روم میں جو پیپر دیا جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے تو نہیں دیا جاتا. وہ تو ٹیچر نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ پیپر ہے, اس پہ سب کو سرچ کروں گا. ہاں, جو میں آنسر کروں گا اس میں مجھے اختیار ہوتا ہے, میں جو مرضی آنسر کروں. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسان کو جج کرنا ہے, اسیس کرنا ہے, اس میں جو کوشچن پیپر انسان کو دیا دنیا میں آزمائش کے لیے, اس پہ انسان مجبور ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوشچن کیوں آ گیا مجھے. ہاں, آنسر کرنے میں مجھے آزادی. تو جتنے اللہ رب العزت کے احکام ہیں, حکم ہیں, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور جو حالات ہیں, یہ تین چیزیں, ڈوز ڈونٹس اور جو احکام, جو حالات ہیں انسان کو مسلط ہوتے ہیں, یہ ان پہ انسان مجبور ہے. کسی انسان سے نہیں پوچھا گیا کہ حکم یہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا یہ حالات آئیں یا نہ آئیں. تمہیں امیر گھر میں پیدا ہونا ہے, غریب گھر میں پیدا ہونا ہے, تم پہ کیا حالات آنے چاہیے, معذور پیدا ہونا ہے یا بالکل صالح پیدا ہونا, کسی سے اچھا جاتا بس ہو جاتا ہے. ویسے یہ ان چیزوں پہ انسان مجبور ہے, اور یہ کوشچنس ہیں زندگی جو آزمایا جائے گا. آزمائش دو طرح سے انسان کی ہو رہی ہے, ایک احکام اور دوسرے حالات کے ذریعے. جو کوشچن پیپر اس پہ مجبور ہے, جو آنسر میں کروں گا کہ ان حالات میں یا ان احکام میں میں کروں گا کیا, اس میں مجھے اختیار ہے, میں مختار ہوں. میں چاہوں تو حکم کو پورا کروں, چاہوں تو پورا نہ کروں, چاہوں تو حالات کا وغیرہ میں چاہ دوں, چاہوں تو اللہ کی رضا کرا دوں. ان سب میرے پاس آپشنس موجود ہیں, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے چند باتوں میں مجھے اختیار دیے, چند میں مجھے نہیں ملے. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن پہ اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا, مجبور رکھا انسان کو, اس پہ انسان سے پوچھیں گے بھی کہ یہ کیوں ہو گیا. کسی سے نہیں پوچھیں گے تم کہاں پیدا ہوئے, کہاں مرے, کیا حالات آئے, کیوں آئے, کوئی قسم نہیں. وہ قسم دیے جا رہے ہیں, پوچھیں گے کیا آنسر کتنے, پوچھیں گے کیا حکم آ گیا تھا, ٹھیک ہے تمہاری مرضی سے نہیں کیا کیا, اور آنسر کہاں سے میں نے کرنا ہے, وہی گائیڈنس میں دی گئی کہ یہ آنسر ہے قرآن حدیث, آپ سب آنسر میں سننا, وہ آنسر ہے, میں روزے سے دیکھوں گا, ٹھیک ہے میرا کورس ہے, میں وہاں سے حاصل کروں گا کہ اس سال میں یہ کرنا ہے, اس سال میں یہ کرنا ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, یہ میرے آنسر ہیں, یہ میرا اختیار ہے, اس پہ مجھ سے سرچ کیا جائے گا. ہم اس جی ہوئے کوشچن پہ کہ میرا مال کیوں مجھ سے چھن گیا, یہ فوت کیوں ہو گیا, یہ غم مجھ پہ کیوں آ گیا, یہ آفت مجھ پہ کیوں آ گئی, ہم کوشچن میں الجھے ہوئے ہیں. ارے کوشچن تو ایگزامینر کی مرضی, جو مرضی کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں دو بتا دیے. کیا پہلا, کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی بھی کبھی ظلم نہیں کرتا. تو خود ظالموں کو پکڑنے والا ہو, مظلوموں کا سہارا ہو, وہ کیسے کسی پہ ظلم کر سکتا. تو اللہ نے واضح کر دیا, یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, یہ کوشچن میں ظالمانہ ہے, یہ کبھی ذہن میں نہ آئے. دوسری بات, کہ میں کسی پہ اس کی کیپیبلٹی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, کیپیبل ہوتا ہے شخص جب ووٹ ڈالا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کیپیبل ہے یا نہیں, ایگزامینر کو پتہ ہے کہ میں نے کیسا اس کو بنایا ہے یا کیسا اس کو بنایا, اس کی کیپیبلٹی کے مطابق دیا جاتا ہے. جو ون کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ون کلاس کا ایگزام آئے گا, جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو میٹرک کا ایگزام آئے گا. اس کی کیپیبلٹی کو اللہ کو پتا ہے, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ اس کا ایگزام دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن ہے, اسے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اس میں نہ الجھ کے رہ جائے کہ کوشچنس کیوں آتے ہیں, وہ تو آئیں گے کیونکہ ایگزام ہے, وہی تو واضح زندگی کیا ہے, ایگزام ہے. ایگزامینیشن روم میں سارے کوشچنس کیوں آ گئے, تو اگر سوال پھر آپ کر کیوں رہے ہیں, سمجھنا چاہیے کہ ایگزامینیشن روم میں آئیں گے کوشچنس, ریڈی رہنا چاہیے کہ ہاں کیا آئے گا, آپ کیا آئے گا, بلکہ آنسر کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کہ کیا آنسر سیکھنے چاہیے کہ کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ سیکھنا سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوشچنس کیوں آتے ہیں. یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے تقریر کا کہ کچھ چیزوں میں مجبور ہے, کچھ چیزوں میں مختار ہے, جن پہ انسان کا اختیار ہے, اس کی ویل چلتی ہے, اس پہ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا, جہاں اس کی ویل مرضی نہیں چلتی اس پہ کبھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تم نے کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور تیسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے, ایک انسان کی مرضی. تو یہ کہا جاتا ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, تو یہاں بہت سارے کوشچن انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہو رہی ہے, برائی ہو رہی ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے سمجھنے میں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. جی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, لیکن کیا انسان کی مرضی, اللہ کی مرضی کیا چیز ہے, یہ اس کو سمجھنے کے لیے مثال سے سمجھنا چاہیے. جیسے ایک کمرہ ہو, وہاں پہ ایک والد اور ایک بچہ, بچہ چھوٹا ہے وہ کھیل رہا ہے, کونے میں کمرے کے ہیٹر چل رہا ہے. اب کوئی والد سے پوچھے کہ بچہ آپ کی مرضی سے کھیل رہا ہے, تو کہیں گے جی بالکل میری مرضی سے کھیل رہا ہے. کوئی سے پوچھے کہ بچہ اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے, تو کہیں گے بالکل جی اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے. دونوں مرضیاں شامل ہیں تبھی وہ کام ہو رہا ہے. لیٹس سپوز وہ بچہ ہیٹر کی طرف پڑے, باپ اسے پکڑ لے گا, اور کوئی کوشچن کرے باپ سے کہ بچہ آپ کی مرضی سے رکے ہو گیا, بالکل میری مرضی سے رکے, وہ کہیں گے بچہ اپنی مرضی سے رکے, کہتے نہیں بچہ تو جانا چاہ رہا تھا, میں نے اسے پکڑ لیا, اس کی مرضی تو تھی آگے بڑھنے کی, میری مرضی نہیں تھی اس کے آگے بڑھانے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار دو ویلز سائملٹینیسلی یونیفیکشن ہوتی ہیں, ایک ہی سنس میں ہوتی ہے, تو وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جب ان کی ایک کی ویل کچھ ہو اور دوسرے کی ویل کچھ ہو, تو طاقت والے کی ویل چلتی ہے, کمزور کی ویل نہیں چلتی. تو جو کچھ ہم دنیا میں ہوتا دیکھ رہے ہیں, لیٹس سپوز جو میری مرضی سے ہو رہا ہے, فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں, تو کوئی کہ میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں, مان لیجیے میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں, کوئی کہ اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں, بے شک اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں, یہ سب دونوں میں یونٹ ایکشن ہے, اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے بولے, میں بھی چاہ رہا ہوں بولے, تو بول رہے. خدا نہ خاصہ جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں کالج کے, اسٹروک کے, اب اسے کہیں بولنا چاہتے ہیں, وہ بولنے کی کچھ کر رہا ہوتا, نہیں بول سکتا, اس کی میڈیکل ریزنس ہیں کھلے, لیکن یہاں پہ کیونکہ اللہ کی مرضی وہاں حامی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک بیماری لے ہو, یہ نہ بول سکے, وہ نہیں بول سکے, وہ چاہ رہے بولنا. مرضی کس کی چاہ رہی ہے؟ طاقت والے کی, قوت والے کی, اللہ کی مرضی چاہ رہی ہے. تو یہ کنفیوژن کبھی نہ ہو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, ہاں جو کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوتی ہو. اب صرف یہ کوشچن رائز ہوتے ہیں برائی کیوں ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ برائی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ برائی اس طرح نہیں چاہ رہے ہوتے کہ برائی ہو, لیکن دنیا جو کہ آزمائش ہے, یہاں پہ کسی کو پکڑ ڈھکڑ نہیں ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے برائی کا, تو اور طریقوں سے تو اس کو میسیجز پہنچتے ہیں, نبی کے ذریعے سے, نیک لوگوں کے ذریعے سے, کہ نہ کرو نہ کرو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں, کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ غلط آنسر کے پاس سے بھی گزرے, تو یہ نہیں کہ نہیں نہیں یہ آنسر نہ چلو, وہ کرے گا, وہ ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا تھا. تو اس لیے جو کچھ اگر برا ہو رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے مرضی سے ہو رہا ہے کہ اللہ کل ہونے دے رہے ہیں, وہاں چاہے تو روک بھی سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا قصور ضوابط نہیں ہے اس دنیا کے. اور وہ بندہ اپنی مرضی سے بھی کر رہا ہے جو بھی برائی کر رہا ہے. اسی طرح جو نیکی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو, تو دونوں جب ہوتی ہیں تو اس لیے وہ نیکی بھی ہو رہی ہو. اس لیے یہ احادیث میں ہمیں حکم ہے, قرآن پاک میں اور احادیث سے نچوڑ ملتا ہے کہ جب برائی ہو تو اپنے سے منسوخ کرو. ہوتی دونوں بھی وہاں پہ, اللہ تعالیٰ بھی ہونے دے رہے ہو تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کہا کہ نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کروا دی. بلکہ ادب یہ ہے کہ اپنی ایڈمٹ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کرنے کو, نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا, تمہیں اپنی مرضی سے کیا, تو اس لیے اب اپنی طرف اس کو کرو منسوخ کہ میں نے برائی کی. لیکن جب نیکی ہو کبھی اپنے سے منسوخ نہ کرو, اللہ نے کرائی ہے. یہ ادب ہمیں سکھایا. اور اس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ اہم ترین چیز ہے, اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی ہم پر کہ ایک پورا واقعہ قرآن میں یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں ذکر کیا. اور وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام. یہ بات سمجھانے کے لیے یہی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. پورا واقعہ مختصر طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کسی شخص کے کہنے پہ یہ کہا کہ میں علم والا ہوں, پوچھنے پہ. اور وہ علم والے تھے کیونکہ نبی سے بات, ان کی بات غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنی تھی. تو یہ کہا کہ ایک اور شخص ہے جو تم سے زیادہ علم والا. اب جب عاجزی ہو انسان میں علم اور اللہ کی تلاش ہو, وہی بات ہے, اللہ کی تلاش طلب اور قرب کا جو جذبہ ہے وہ ایک لامتناہی جذبہ ہے. اب نبی کو پتا چلا کہ میرے سے زیادہ علم والا ہے, کوئی اللہ کا قرب والا ہے یا قرب تک پہنچا سکتا ہے, انہیں تڑپ لگی کہ اس سے بھی زیادہ علم مجھے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی تلاش میں نکلو. وہ کہاں ملے گا؟ وہ ایسی جگہ ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں. اب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عجیب کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ الفاظ کہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں تو دریا, یا چلتا ہی رہوں گا برسوں. اس کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, یعنی ایک کو کہہ دیے دیکھ وہاں ملے گا, تو کہیں گے میں چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں گا, تو وہاں نہیں پہنچوں گا, میں چلتا رہوں گا. یہ پیار سے میرے اندر علم کی تڑپ ہے اللہ تک پہنچتے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس آیت کے اندر یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی, اور نبی ہے حق کی, لیکن علم کی ایسی پیاس نہیں. خیر مختصر واقعہ یہ ہے کہ وہ چلے اور جگہ پہ پہنچ گئے, وہ بھی واقعہ ہے کیسے پہنچے. جب پہنچ گئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی. اب ان کے پاس کون سا علم تھا؟ وہی تقدیر کا تقوینی علم تھا کہ وہ بعض کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے, حالات کریٹ کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والد طور پہ کہا کہ آپ ایسا نہیں چل سکتے, آپ کے پاس نبیوں کا علم ہے, میرے پاس تقدیر کا علم ہے. آپ کی سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کوشچن پیپر کیسے آتا ہے, کیسے اس بندے کو یہ کوشچن دیا جاتا ہے, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ آنسرس کو جانتے ہیں, آنسرس کو آپ جانتے ہیں, کہ یہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گا کوشچن کیسے دیا جاتا ہے. انہیں کہا نہیں, مجھے بتائیں, ساتھ لے کے چلیں, میری شاگردگی میں لے لیں. تو خیر وہ چلے دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں نہ ہوں. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ وہ دونوں آگے گئے دریا سے, جہاں پہ ملے گئے آئے گئے آگے, دریا عبور کرنا تھا تو کشتی کرایہ پہ لے. کشتی کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, تو انہوں نے کرایہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، پتا تھا سیدنا علیہ السلام کا ایک بزرگ بندے، انہوں نے کرایہ نہیں کیا. اللہ خضر علیہ السلام نے یہ کیا، کیا کیا، راستے کے اندر اس کی کشتی میں سوار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا شریعت کہتی ہے، انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دے دیا تو انہوں نے کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کرایا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ شرط تھی کہ سوال نہیں کرنا. انہوں نے معذرت کی اور آگے پھر چل پڑے. آگے ایک غلام ملا، ایک بچہ ملا، وہ بھی نابالغ، تو اس بچے کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ بھی حیران کن بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ایک بچہ، وہ بھی نابالغ معصوم، اور اس کو پکڑ کے کوئی قتل کرتے تو یہ شریعت کے خلاف بات. انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے غلط کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کہا تھا نا، آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر خاموش ہو، پھر آگے چلے. آگے گاؤں میں پہنچے. اب گاؤں میں کیا صورتحال ہے؟ اب گاؤں والے نہیں جانتے تھے ان دونوں. جب گاؤں والے نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو بھوک لگی، انہوں نے گاؤں والے سے کھانا مانگا کہ مجھے ہمیں کھانا دے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا دے مہمان ہماری سے انکار کرتے، وہ جانتے ہیں پتہ کون اجنبی ہے، کوئی کھانا ہے. اب بھوک لگی رہی تھی، اسی دوران دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک دیوار گر رہی ہے، کچی دیواریں ہوتی تھی گرنے لگی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو خود سے اس کو صحیح کر دیا اور سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں باتیں ہیں کہ جہاں احسان ہوا وہاں پہ انسان نے ظلم کیا، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ احسان کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا اس کا بدلہ لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے، پیسے ملتے، اپنا کھانا کھا لیتے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، میری سمجھ سے باتیں مانا رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حضرات، بس یہ جدائی ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو کیسے آپ یہ حالات کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ، اس میں نہ ہو جائے. میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم بھی وہی پسند آج کر رہے ہیں، ہم بھی حالات کی وجہ بیٹھے ہیں، ہم بھی شکوے شکایتیں ان حالات پہ کر رہے ہیں، پرسنل پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا. تو پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ وہ جو کشتی تھی، اب یہ ہے فیوچر کا جانا، ہمیں فیوچر کا نہیں پتا، اللہ کو فیوچر کا ہی پتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے جا کے ہوگا کیا، کہ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، وہ کشتیوں کو لے لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، لیکن جو خراب کشتی ہو اس کو نہیں کرتا کچھ. تو میں نے ایک خامی پیدا کر دی کشتی کے اندر کہ تاکہ وہ نکلے. اب تم بتاؤ یہ احسان کا بدلہ احسان تھا کہ نہیں. لیکن کیونکہ انسان کو اپنے پریزنٹ کا پتہ ہے، فیوچر کا پتہ ہی نہیں، وہ ہر چیز کو یہ سمجھتا ہے یہ کیوں ہو گیا، تو وہ اس کا وجہ بتائے. دوسری چیز انہوں نے کہا، مجھے تم گلاب دیکھ رہے تھے نا، بچہ، وہ جو بچہ تھا یہ اللہ کو علم تھا کہ فیوچر میں جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور یہ کافر جب ہوگا تو والدین کو اتنی محبت ہے اس غلام، اس بچے سے، کہ وہ اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جائیں گے. اب یہ سارے فیوچر کا اتنی دور تک اللہ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا، اس بچے کو وہ قتل میرے ہاتھوں کروایا، اس کو قتل کرایا، اور ان کو ایک اور اولاد دے دی جس سے تفاسیر میں لکھا ہے آگے انبیاء پیدا ہوا اس اولاد سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دی، ادھر ایک اور سلسلہ جاری کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قتل پہ، اس بچے کے مرنے پہ، کیا ان کی گھروں میں سفید ماتم بچی ہوگی؟ کیا ان پہ غم آئے ہوں گے؟ کیا اس کا دل ٹوٹا ہوگا؟ بالکل ہوا ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہی، ان چیزوں میں نہ بولا جایا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظالم نہیں ہے، کچھ لوگ ہو رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت. اور تیسری چیز تم یاد رکھو، وہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی، اب تمہاری نظر اس دیوار پہ تھی، اللہ نے مجھے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ دو یتیموں کا ہے جن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اور والدین کون؟ نیک صالح. تو نیکی کا اثر نسلوں میں چلتا ہے، تو ان نیک صالح والدین کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، تاکہ جب بڑے ہوں اس دیوار کے نیچے سے اس خزانے کو نکالیں اور اسے اپنے مصرف میں لائیں، بچ کریں. یہ تھا سارا اس کی بات. اور آخر میں عجیب طریقے سے اس بات کو انہوں نے ختم کیا کہ اس کے اندر یہ وہ نقطے بھی ہیں چھپے ہوئے کہ جب انہوں نے کہا مجھے کشتی میں عیب کرنے کا حکم ہوا تو اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ میں نے اس میں عیب کیا. اور جب اچھائی کا حکم کیا کہ اللہ کے ان کی اولاد دینے کی نیک اولاد تو اس کا انہوں نے کہا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا تو ہماری تربیت کی کہ نیکی کرے گا کو اللہ سے ریلیٹ کیا کرو, گناہ سے اپنے سے ریلیٹ کیا کرو, عیب کو اپنے سے ریلیٹ کیا کرو. ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں حکمت کے تحت کر رہے ہیں, چاروں طرف الجھنے سے, کوشچن پیپر میں الجھنے سے, کوشچنس کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, اس میں الجھنے سے, مجھے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس میں الجھنے سے بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہم آسر پہ کانسنٹریٹ کریں, ہم نے اللہ تک پہنچنا اس پہ ہم سارے فوکس کریں, نہ الجھے ادھر ادھر سفر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس پہ دیکھیں کب پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے, اس کی مدد غائب کریں. اور ہر انسان کو کوشچن پیپر فرق ہے, یہ بھی سمجھ لیں, کبھی یہ دیکھیں کہ دوسرے بھی کوشچن پیپر اس کو یہ کوشچن کیوں آ گیا, اس میں نے کہا کمپٹیشن ہے, بہت بڑی وجہ بنی ہے, دوسرے کو نہ دیکھیں کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا, اس کو کیوں نہیں ملا. بھائی آپ کا کوشچن پیپر فرق ہے, آپ کو اس کے مطابق آنسر کرنا ہے, آپ کو اسی کے مطابق سرچ کیا جائے, نہ بولیں گے ادھر ادھر وہ کیوں امیر ہے اور وہ کیوں غریب ہے, اس کو کیوں اولاد زیادہ ہے, اس کی کیوں کم ہے. یہ چیزیں انسان کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کل ان شاء اللہ اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہم سے کھول, یہ حقیقتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں, کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتے ہیں, یہی حقائق سمجھ آ جائے تو انسان بدل جاتے ہیں, نہ سمجھ میں آئے تو انہیں میں الجھا ہوا ادھر ٹکرے مارتا ہے, ادھر ٹکرے مارتا ہے, مخلوق میں الجھا رہتا ہے, شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. مراقبہ کہتے ہیں دل کے ذکر کو, ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں, قلبی اور ایک زبان سے. تو قلب کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو رب کا کبھی نفس سے کہتے ہیں, رب کو اپنے جی کے اندر دل کے اندر یاد کرو. دوسری جگہ کہتے ہیں وسط و رسم رب دے کے اللہ کے نام کو یاد کرو, اللہ کے نام کو دل میں لینا, یہ سوچنا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ مراد کریں. رقیب کہتے ہیں غور سے دیکھنا, تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غور سے دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے, تو جب انسان بھی غور سے دیکھتا ہے رقیب بن جاتا ہے, تو دو رقابت جب اکٹھی ہوتی ہیں مراقبہ اس کو کہا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ ہوتا ہے, سوچیں کہ اللہ کی رحمت دل پہ آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو میں اللہ 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 کہہ رہا ہے, نہ زبان سے کچھ کرنا ہے, نہ سانس سے, سوچ کا من آنکھیں سے فوکس کرنے کے لیے بند کی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے
جہاں مرضی ہم دلوں کو بھیج دیں, اے اللہ ہم آپ سے یہ اتجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری پریشانی کے باروں سے کھینچ کے اپنی طرف کھینچ لیجیے، ہمارے قدروں کو اپنی طرف کھینچ لیجیے، ہم نہ چاہیں آپ کی طرف ماتے کی یا اللہ پاک آپ کی طرف کھینچ لیجیے، یا اللہ پاک نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیجیے، یا اللہ پاک غموں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی دنیا سے نکال کے ہمیں راحت سکون عافیت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سے قائم کھول دیجیے، اپنی مرضیات قائم کھول دیجیے، اپنی رضا قائم کھول دیجیے، اپنی طرف بڑھنے قائم کھول دیجیے، یا اللہ پاک دنیا کے حقائق ہم سے کھول دیجیے، زندگی کی حقیقت ہم سے کھول دیجیے، موت کی حقیقت کھول دیجیے، یا اللہ پاک بشر کی حقیقت کھول دیجیے، آخرت کی حقیقت کھول دیجیے، یا اللہ پاک اپنی حقیقت کھول دیجیے اور ہم سے ہماری حقیقت بھی کھول دیجیے، یا اللہ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے وہ ہم سے کھول دیجیے، یا اللہ پاک اس تعلق کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہم سے کھول دیجیے، یا اللہ پاک ہم دنیا میں عادل بنے رہیں اور حقیقت سے ہم ظاہر ہوں، حقیقت میں تمام حضور سے یا اللہ پاک ہم فارغ ہوں، یا اللہ پاک زندگی ہماری اخلاقیات میں پوری نہ ہو سکتی ہو، معاملات ہمارے خلاف ہوں، عقائد ہمارے خلاف ہوں، عبادات ہم سے نہ ہوں اور ہم یا اللہ پاک دعویٰ کریں گے امین والے ہیں، ایسی جہالت سے ہمیں نکال دیجیے، یا اللہ پاک دل ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک جہالت کی ذلت اور ظلمت سے ہمیں نکال دیجیے، یا اللہ پاک گناہوں کی ذلت اور ظلمت سے نکال دیجیے، یا اللہ پاک نیکی کی عزت اور یا اللہ پاک اس کا نور نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک قرآن کا نور نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک قرآن کا ہمیں عامل بنا، قرآن کا ہمیں ناشر بنا، مبلغ بنا، عامل بنا، یا اللہ پاک پوری دنیا میں اس نور کو لے کے پھیلنے والا بنا دے، یا اللہ پاک اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے کانوں، ہاتھوں، پیروں، آنکھوں اور جسم کے ہر عضو میں اتار دے، ہماری روح میں اتار دے، یا اللہ پاک تہلت سے لطف و کرم سے ہم سے ہم قرآن کے قاری نہ رہیں، یا اللہ پاک قرآن ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، یا اللہ پاک یہ تیری رحمت سے ساری باتیں تیری رحمت سے یا اللہ پاک رلائے کرتی ہیں، تیری رحمت نہ ہوئی تو یا اللہ پاک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، منزل کا پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف نہ چل سکیں گے، ایسے ہی یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے، ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ کر لے، یا اللہ پاک ان ساری گمراہیوں سے محفوظ کر، یا اللہ پاک وہ بے شک جس وجہ سے ہو کہ انسان کو علم نہ ہو، وہ یا جس وجہ سے ہو کہ انسان کے پاس عمل نہ ہو، یا اللہ پاک دونوں قسم کی گمراہیوں سے محفوظ کر لے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عافیت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا توقع نصیب فرما، اپنا تقوی نصیب فرما، اس ساری کیفیات جو انبیاء اور اولیاء کی ہیں، یا اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک زندگی ایک بار ملی ہے، یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے، یا اللہ پاک ختم ہو جائے گی زندگی، تیری طرف ایک دن پہنچ جائیں گے، اے اللہ پاک نفس مطمئنہ کی طرح اپنی طرف بلا لیجیے، کہ قرآن میں جیسے تو نے کہا کہ ارجعی الی ربی کہا رب کی راضیت مرضیہ، کہ تو اس نفس مطمئنہ سے راضی ہوتا ہے وہ تجھ سے راضی ہوتی ہے، وہ ایسے ہیں جیسے تو محبوبوں کو ملا دیا جائے، ایسے ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرما، یا اللہ پاک ملاقات تو ایسی بھی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاگے ہوئے مجرم اور قیدی کو یا اللہ پاک کھینچ کے لایا جاتا ہے، یا اللہ پاک ایسی ملاقات سے محبوب، یا اللہ پاک میرے معاملہ فرما، یا اللہ پاک تیری دل میں داحت کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ پاک میں لطف و کرم سے یا اللہ پاک زندگی کو سنوار دیجیے، یا اللہ پاک غلام کب تک آپ کرتے رہیں، یا کب تک یہ کریے خواہش دلوں میں لے کے پھرتے رہیں، کب تک غلاموں کی آواز میں لے کے پھرتے رہیں، یا اللہ پاک پاس سفید ہو گئے نہیں گناہوں کی خواہشیں ختم نہ ہوئی، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، دل کو سو دیجیے، تسکین نفس نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کا تعلق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک جیسے تعلق انبیاء اور اولیاء کو آپ سے نصیب تھا، وہ بھی انسان سے انقلاب کرتی رحمت سے اس کو اپنا تعلق نصیب فرمایا، ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک تسکین نفس آپ کی رحمت سے رائے کرتا ہے، قرآن نے آپ نے خود کہا اسی طرح، یا اللہ پاک جب آپ کی رحمت اور فضل سے ہی معاملہ ہے تو اپنی رحمت سے فضل فرما دیجیے، تو جو گناہ ہے یا اللہ پاک، جو ہماری بس بے ادبی اور یہ اللہ پاک جو ہماری بے قدری ذات سے رکاوٹ ہے اسے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیجیے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی غموں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں مبتلا ہے، وہ جس قسم کی بھی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، یا اللہ پاک جیسی بھی ہیں، وہ قرض کے مسئلے ہیں یا مرض کے مسئلے ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ کی اصل کو نجات نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک دلوں پہ مرہم رکھ دیجیے. یا اللہ پاک ان جوانیوں کو، ان نعمتوں کو، یا اللہ پاک ان غموں کے پیچھے ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجیے. ہمیں ایک غم نصیب فرما اور یا اللہ وہ غم تیرا ہو، تیرے تک پہنچنے کا ہو، اپنی رحمت سے وہ غم نصیب فرما کے باقی سارے غموں کو ہم سے دور کر دیجیے. یا اللہ پاک جو آپ جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو خیریں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہو شرور سے پناہ نصیب کر دیجیے. یا اللہ پاک یہ جس گھر والوں نے اپنا گھر خالی کیا، یا اللہ پاک اس دور کے اندر جہاں تیرے دین کی بات ہو، جہاں تیری دین کی بات پھیلے، اور یا اللہ پاک لوگوں کو موقع ملے کہ وہ آئیں اور تیرا تعلق تلاش کریں. یا اللہ پاک یہ گھر یقیناً تیرے سامنے ایسے چمکتا ہوگا جیسے آسمان کے سارے چمکتے ہیں، یا رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، فرشتے نازل ہوئے ہوں گے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، اور یا اللہ پاک ان گھر والوں کو خصوصی حصہ نصیب فرما. یا اللہ پاک ان کو تزکیہ نفس نصیب فرما، تقویٰ نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، اپنا کل نصیب فرما، اور ایمان اور امن اور علم کو ان کی نسلوں میں چلا دے، ان کی نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرما دے. یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما، ہمارے بیٹھنے کو اور سننے سنانے کو قبول کر کے ہماری زندگیوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خلیفته محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین. صرف کوشچن کچھ کرنے تو نماز کے بعد ہوتا ہے. وضو کرنا تو کر لیں،
اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. کتاب جو ہے اس میں 50 دعائیں ہیں جو قرآن سے محفوظ ہیں، اور 100 کے قریب. ہلو، اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اس کتاب میں 50 کے قریب دعائیں ہیں جو قرآن شریف سے محفوظ ہیں، اور 100 کے قریب دعائیں ہیں جو احادیث سے محفوظ ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو ہے اس میں 40 درود شریف ہیں جو کہ احادیث سے محفوظ ہیں، ان کے ساتھ درود بھی دی گئی ہے. تو اس کی کتاب ہے. اس کے آگے کارڈ جو ہے اس میں عام طور پر جو عام روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں صبح شام